الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فورٹین فورٹی ایٹ ہجرا کے یا میزا کے پہلے عشرے کی آج آٹھ محرم کی مجلس ہے، اور چونکہ آج کی مجلس بھی ایک ایسی مجلس ہے جس میں مصائب یا غم کا بیان ذرا زیادہ ہونا چاہیے، اگرچہ میں مصائب میں بھی یہ جملہ ریپیٹ کروں گا، لیکن ابھی بھی بتا دوں کہ آج جس شہزادے کی شہادت کا بیان ہے ان کے جہاد کی تو بات چھوڑیے، خالی رخصتی میں مولا حسین کا جو طریقہ تھا وہ باقی تمام مجاہدین و شہیدوں سے الگ تھا. تو خیر وہ بات ہوگی، ابھی صرف یہ گزارش ہے، ایک بہت مختصر سی گزارش آج کی مجلس کے شروع میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مجالس ہوئی ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں آئیں کہ جس سے ریلیٹڈ لوگوں کے کوسچنس تھے، ایک ایک دو دو کا جواب تو میں ہر مجلس کے شروع میں دیتا رہا، لیکن باقی میں نے سوچا تھا کہ کیو این اے سیشن میں جواب آ جائے گا، لیکن ڈسپائٹ کہ وہ 70 منٹ کا سیشن تھا، لیکن مور دین 60% سوالات نہیں آ سکے، اتنے سارے لوگوں نے سوال کیے تھے. تو صرف ایک کا جواب آج دے رہا ہوں، اگرچہ آج وقت کم ہے. ابھی اناؤنسمنٹ تو ہو گیا کہ وہ سیشن اپلوڈ ہونے والا ہے، لیکن ایک سوال اتنا پوچھا ہے اور بہت شارٹ میں جواب دے رہا ہوں. اگر آپ کو اس کا پورا کمپلیٹ جواب چاہیے تو وہ کوسچن آنسر سیشن سن لیجیے گا، لیکن غالباً اس کمپلیٹ جواب کی آپ کو ضرورت نہیں. مختصر سے کہ کیا ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھی جا سکتی ہے؟ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ایوائڈ کریں، جی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا تھا کہ سم علماء کا یہ اوپینین، ناٹ آل علماء، ناٹ مائی اپنا اوپینین، نو، چند علماء کا یہ اوپینین ہے، انہوں نے یہ کہا، لیکن میں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی، اپنا اوپینین نہیں دیا، اپنی ریسرچ نہیں بتائی، اور جو ہمارے بڑے بڑے مراجع ہیں جن کی ہم تقلید میں ہیں ان کی بات نہیں کی. تو ان شارٹ جواب یہ کہ یس، یو کین ریسائٹ زیارت عاشورہ ڈیلی وداؤٹ اینی پرابلم. اب آ جائیے، جو ہمارا اپنا سبجیکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کو ہر صورت میں کل لاسٹ مجلس ٹمارو اینڈ تک پہنچانا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو مجلس ہوگی زیارت کی اس میں تو مومنین اتنی تعداد میں نہیں آ سکیں گے. تو بہت جلدی جلدی بات کہ اسلام ٹوٹل سبمیشن، دو بہت ہی اہم ایگزامپل ہیں جو میں یہاں دیتا ہوں، لیکن وہ اتنی بار میں نے ریپیٹ کی کہ وہ دونوں کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، ایک کو میں ابھی بتاؤں گا. اور شروع میں میں نے آپ حضرات سے یہ اپولوجی کر لی کہ یہ میں بہت ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن کیا کریں، کچھ چیزیں ایسی کہ پانچ منٹ کے چھوٹے سے اگزامپل میں مسئلہ اتنا واضح ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ آدھے گھنٹے کی یا 40 منٹ کی تقریر کی ضرورت نہیں. ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں. اسلام ٹوٹل سبمیشن، مولا کائنات نے تعریف کی، قرآن کریم نے پہلے کہا اسلام کس کا نام ہے؟ کہ خالی نماز اللہ کے لیے نہ ہو، تمہاری پوری زندگی اللہ کے لیے. یہ ہے اسلام، پوری زندگی. نماز کی اگزامپل اس لیے دیے کہ نماز آپ تو یا تو پڑھیں گے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ پڑھے، میں کہہ رہا ہوں یا تو آپ نماز پڑھیں گے نہیں، اور اگر پڑھیں گے تو آپ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے اللہ نے بتائی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نماز فجر جو ہے وہ 2 کے 3 پڑھ لیں، وہ دوسرے لوگ تھے جو شراب کے نشے میں 2 کی 4 پڑھ کے پلٹ کے پوچھتے تھے کہ اگر مزہ آ رہا ہے تو میں اس کو اور بڑھا سکتا ہوں. لیکن مومن کوئی ایسا نہیں ملے گا یا نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا، لیکن پڑھے گا تو ویسے ہی پڑھے گا کہ جیسی اللہ نے بتائی. تو کہا اسی طرح سے. اب یہ ایگزامپل میں اور بہت سارے پوائنٹ لا سکتا ہوں، لیکن آج ذرا ٹائم کم ہے، میری سپیڈ فاسٹ ہو جاتی ہے، مجمع کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو روکتا ہوں تو گھڑی میرے کنٹرول سے نکل جاتی ہے، تو کبھی فاسٹ کبھی سلو کر کے پیغام پہنچانا ہے کہ اب نماز کی مثال قرآن نے دی ایگزامپل کہ جیسے نماز میں تم کسی اور کا انٹرفیئرنس برداشت نہیں کر سکتے یا چھوڑ دو گے یا پڑھو گے تو جیسے اللہ نے بتائی ہے یا تمہاری پوری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ مکمل جو حکم خدا ہے اس کے مطابق. اور مولا نے اس کو فرمایا الاسلام ہوا تسلیم, ٹوٹل سرنڈر اللہ کے سامنے, ٹوٹل سبمیشن. اور اس کی بہت ہی چھوٹی سی ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں, ویسے تو اس کو بھی کبھی میں بہت ڈیٹیل میں لیتا ہوں لیکن بہت مختصر بات, اور جن لوگوں نے سنا ہے تو ابھی سے میں معذرت کر لوں. اور وہ یہ پرانا زمانہ سلیوز مارکیٹ میں بکتے تھے اور وہ وہی کام کرتے تھے کہ جو آج آپ کے گھر میں مختلف قسم کے یہ ڈومیسٹک اپلائنسز کام کرتے ہیں. پہلے آدمی یہ کام کرتے تھے, ان کو غلام کہتے ہیں. مارکیٹ میں جاتے ہیں, خرید کے لے آتے ہیں. جیسے آج آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو کچن کی چیز خریدنے آپ چلے گئے, آج آپ کو ضرورت پڑی تو مثلا برف ہٹانے والا مشین لے کے آ گئے, لان موور لے کے آ گئے, اسی طرح غلام لے. اچھا غلام لانے کے بعد اس کی مینٹیننس ضروری, جیسے آج بھی آپ کوئی مشینری لائیں گے مینٹیننس نہیں کریں گے تو قیمتی سے قیمتی مشینری خراب ہو جائے. مینٹیننس کیا ہے کہ اس کو پراپر غذا ملے, پراپر رہنے کی جگہ ملے, پراپر ڈریسنگ ملے, کیونکہ غلام دنیا کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں. سب افریقہ سے بھی نہیں آتے تھے, جب میجورٹی آپ کی جو کہ افریقہ سے آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ افریقہ سے تو غلام آتے تھے لیکن سب وہاں سے نہیں آتے تھے. تو کہاں سے آ رہا ہے اس علاقے کے اعتبار سے, تو اس نے پہلا سوال آقا نے کیا کہ غلام اگر مر گیا تو بہت بڑا لاس. تو کہا کہ تم کھاتے کیا ہو؟ غلام نے حیران ہو کر کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں, آپ میرے ماسٹر ہیں, آپ میرے آقا ہیں, جو آپ مجھے دیں گے وہ مجھے کھانا پڑے گا. اچھا تمہارا ڈریس کیسا؟ ڈریس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. عربوں کا جبا پہن کر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا کو کام ہی نہیں کر سکتے, صرف آپ کو صوفے پہ لیٹ کے شیشہ پینا, شیشہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کو چھوڑ دیا, ابھی ہے بری عادت, ہے بری ہیبٹ. خیر تو خلاصہ یہ کیا وہ ڈریس جو ہے نا کمفرٹیبل ہو آدمی کام کرنے کا, ہر ایک کا ہوتا ہے, کیا پہنتے ہو تم, تمہاری کیا عادت؟ حیران ہو کر کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے, آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے ماسٹر ہیں, جو آپ دیں گے مجھے پہننا پڑے گا. اچھا تم رہتے کہاں؟ یہ بھی بہت عجیب سوال ہے کیونکہ اگر افریقہ کے جنگل سے آیا ہے تو وہ دیوار میں نہیں رہ سکے گا, اسے باہر اوپن اسپیس چاہیے. حیران ہو کر کہا مجھ سے کیوں پوچھتے, جہاں پہ آپ رکھیں گے وہاں پہ مجھے رہنا ہے, بیکاز آئی ایم غلام, آئی ایم سلیو, یو آر مائی ماسٹر. رونے لگے اس, کہنے لگے کہ اس نے تو مجھے پورا اسلام سکھا دیا. میں نے پوچھا کھاؤ گے کیا؟ کہا کہ آپ آقا ہیں جو کھلائیں گے. پہنو گے کیا؟ آپ آقا ہیں جو پہنائیں گے. رہو گے کہاں؟ آپ آقا ہیں جو پہنائیں گے. ارے یہ تو صرف میں خرید کے لایا ہوں, جو واقعان ہمارا ماسٹر اور آقا ہے, جو ہمارا کریئٹر ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ ہے اسلام. کھاؤ وہ جو کھلانا چاہتا ہے, پہنو وہ جو پہنانا چاہتا ہے, رہو وہاں پہ کہ جہاں پہ وہ رکھنا چاہتا ہے. اور جب رہنے کی بات آتی ہے تو ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں لیکن آج نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ پھر وہ سبجیکٹ آج کا بدل جائے گا, کہ خاص طور پر لیڈیز کے حجاب کا مسئلہ جب آتا ہے تو یہ لباس والی چیز بہت اہم ہے. اگر واقع آپ اللہ کو اپنا کریئٹر مانتے ہیں, اللہ کو اپنا ماسٹر مانتے ہیں, اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں, تو جو وہ کھلائے وہ کھانا ہے, جو وہ پہنائے وہ پہننا ہے, جہاں وہ رکھے وہاں رہنا ہے. یہ ہے الاسلام و تسلیم, ٹوٹل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیسے کرے, ہاؤ اٹس پاسبل, کیونکہ ایک تو ویسے بھی اللہ نے آدمی انسان کو اس طرح بنایا کہ اس کے انگریڈینٹ میں دو چیزیں رکھی, انسان کے اندر بھی دو چیزوں کا مکسچر ہے. ایک چیز جو ہے وہ انسان کے اندر وہ ایک خواہش ہوتی ہے گناہ کی طرف لے جانے والی, گناہ کی طرف. اب میں ٹائم نہیں نا تو میں بہت زیادہ اس کی انگلش ونگلش بھی نہیں کرتا ہوں, کہ انسان کو بنایا اس طرح کہ انسان میں ایک طرف نیکی کی خواہش ہوتی ہے, ایک طرف گناہ کی. تو ایک تو ہمارے انگریڈینٹ میں وہ رکھ دیا جو ہم کو گناہ کی طرف لے جائے, اور جو تھوڑا بہت کمی رہ گئی تو شیطان کو ہمارے پیچھے لگا دیا. اللہ ہی نے تو شیطان کو اجازت دی ہے نا. اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ شیطان کو اتنا پاورفل کیوں بنا دیا؟ جو مومن کا اسٹیٹس نہیں ہے وہ شیطان کا ہے. صحت ہے اس کو, لمبی عمر ہے اسے, کسی ایئر لائن اور ٹریول کی اور بزنس اور فرسٹ کلاس کی ضرورت نہیں ہے, سیکنڈ میں یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے, ہر چیز اس کو ملی. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ اتنا اس کو ہائی اسٹیٹس کیسے ملا, یہ جو پاورز ہے اس کی دنیا کی, لیکن بہرحال ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو انر سے بھی ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے, اور آؤٹر بھی ایک ایسا فیکٹر موجود ہے جو گناہ کی طرف لے جاتا. اور خداوندہ تو کہہ رہا ہے ٹوٹل سبمیشن, ہر چیز میری مانو, حتی کھانے تک کی بات ہر چیز مانو. اور قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا بھی جائے گا, ابھی میں مثال پہ آ رہا ہوں کیسے. خود مولا نے اس حدیث کے اندر اسلام کی جو ڈیفینیشن بتائی تو کیا کہا, الاسلام ہوا تسلیم, و تسلیم ہوا یقین. یہ ٹوٹل سبمیشن آ نہیں سکتا جب تک کہ تمہیں مکمل یقین نہ ہو کہ ایک اللہ ہے اس کائنات میں. اگر یہ یقین نہ ہو, 50-50 ہو, پتہ نہیں اللہ ہے پتہ نہیں اللہ نہیں ہے, تو آدمی کبھی بھی ٹوٹل سرنڈر نہیں کرے گا اپنے آپ کو اللہ کے طرف. یقین ہونا چاہیے, اور یقین کا نام ہے اصول دین, یقین کا نام ہے عقیدہ. عمل بعد میں آ رہا ہے, یقین ہوگا تو انسان کا عمل چینج ہوگا. اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی, یہ بڑی بڑی میری مجلسیں ہیں, ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں, کہ اب یقین ہونا چاہیے اللہ پر. سمجھدار کے لیے خالی اللہ کا یقین کافی. وہ جو زلیخہ کا بہت مشہور واقعہ ہے, یوسف اور زلیخہ کی داستان, جو پورے قرآن کے اندر عجیب بات ہے کہ سورہ یوسف پورا ایک سورہ اس پہ نازل ہوا. وہاں پہ ایک جملہ آتا ہے نا, کہ جب اس خاتون نے, جو بعد میں توبہ کر رہی ہے تو بڑی قابل احترام بن گئی, جب اس خاتون نے گناہ کا ارادہ کیا, حضرت یوسف کا واقعہ, جب گناہ کا ارادہ کیا اور دروازہ وغیرہ لاک کیا, بعض باتیں ممبر پہ اچھی بھی نہیں لگتی ہیں چاہے وہ حدیث میں ہی کیوں نہ آئی, تو ایک کام اس نے یہ کیا کہ اس کے کمرے میں کچھ جو شیلف تھے نا اس کے اوپر اس نے کرٹن ڈال دیا. حضرت یوسف نے سوال کیا, یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ یہاں پہ میرے خدا بیٹھے ہوئے, بتوں کی پوجا کرتی ہے نا, وہ بت بنا بنا کے رکھے. کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ان کے سامنے کیسے گناہ کروں, اس لیے میں نے ان کو چھپا دیا. تو حضرت یوسف نے کہا کہ تیرا خدا ایسا ہے کہ پردہ ڈالو تو اس کو نظر نہیں آتا کیا ہو رہا, لیکن جو میرا خدا ہے وہ میرے ایک ایک ایکشن کو دیکھتا ہے, چاہے میں سات پردوں میں بیٹھ کے وہ عمل کیوں نہ کروں. تو جب تو اتنا ڈر رہی ہے برے خدا سے, غلط خدا سے, جھوٹے خدا سے, بے خدا سے, تو مجھے تو اپنے حقیقی خدا سے زیادہ ڈرنا چاہیے. اگر واقعا لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں اور اتنا آپ کا بلیو ہے اللہ پر, تو یہی ایک جملہ کافی ہے ہر گناہ سے آدمی کو روکنے کے لیے, یہی ایک جملہ کافی. لیکن ہر آدمی کا اتنا بلیو نہیں ہوتا, اللہ کو مانتا ہے لیکن اتنا نہیں. تو دوسرا بہت اہم عقیدہ جو آدمی کو گناہوں سے روکے گا وہ ہے آخرت کا عقیدہ. بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اسلام کے دو ہی عقیدے ہیں بیس, ایک اللہ اور ایک آخرت, باقی جتنے عقیدے ہیں رسالت امامت وہ اللہ کے عقیدے کا ایک پارٹ ہے. آخرت کا عقیدہ یہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں سے روکے گا. دسویں امام کا واقعہ یاد کر لیجیے, بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں, ٹائم بالکل نہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب راوی ان کے گھر گیا, یہ نارمل حالات نہیں, دسویں امام کو متوکل جیسے ظالم نے گرفتار کر کے مدینے سے سامرہ بلایا. وہی تو اسی وجہ سے تو دسویں کا روزہ ہے سامرہ, اور دسویں کا نام آتا ہے تو کربلا اور کربلا کی زیارت یاد آتی ہے. یاد آنے کا مطلب یہ کہ وے آف اسپیکنگ ہے, ورنہ کون مومن بھولتا ہے کربلا, کیونکہ سب سے زیادہ زیارت پر ریسٹرکشن ڈالنے والے کا نام متوکل تھا, اور دسویں امام کے زمانے میں وہ پابندی لگا رہا. وہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں, تو دسویں امام کو گرفتار کر کے بلایا تو سامرہ, لیکن سیونتھ امام کی طرح ان کو جیل میں نہیں ڈالا, ہاؤس اریسٹ. اب وہ ہاؤس اریسٹ ہے, ایک مومن کسی طرح وہاں پہنچ گیا امام سے ملنے. مفاتیح الجنا میں بھی شیخ عباس قمی نے اس کو کوٹ کیا, اگرچہ یہ اصل میں تو بڑی بڑی کتابوں میں واقعہ ہے. جب وہ امام کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ امام کے سامنے قبر تیار, قبر خودی گئی. وہ یہ سمجھا کہ شاید امام کی شہادت کا ٹائم آ گیا, اس لیے امام نے پہلے سے انتظام کر لیا. تو یہ جیسے ہی اس کے دماغ میں یہ خیال آیا رونے لگا. امام نے کہا نہیں, تو سوچ رہا ہے ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا, تو مولا گھر کے اندر یہ قبر آپ نے کیوں تیار کی؟ انسان کے گھر میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں, ہر آدمی جو اپنا لیونگ روم ہے, بیڈ روم ہے, ڈرائنگ روم ہے, مختلف چیزوں کے ساتھ جیسا اس کی مینٹلٹی ہے وہ اس کو ڈیکوریٹ کرتا, لیکن قبر تو کسی کے گھر میں نہیں دیکھی. امام جواب دے رہے ہیں کہ قبر اس لیے تاکہ میں دنیا کا کوئی بھی کام کروں, چھوٹے سے چھوٹا ہو کے بڑے سے بڑا, یہ قبر مجھے یاد رہے کہ ایک دن مجھے اس میں جا کر اپنے ایوری ایکشن کا جواب دینا ہے. تو یہ قبر اس لیے تاکہ آدمی کو اللہ کے لیے ٹوٹل سبمیشن اور سرنڈر کے لیے تیار کیا جائے. ابھی میں رکتا ہوں, یہ امام کا واقعہ کیا اپنے لیے؟ لیکن اسی طرح سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ آقا حسین نے میدان عرفات میں دعا عرفہ پڑھی, خدا بندہ اتنے گناہ, نعوذ باللہ, کیا اپنے لیے؟ کیا صحیفہ کاملہ کی دعائیں چوتھے امام نے اپنے لیے مانگی؟ کیا خدا میں تو ڈر رہا ہوں کہ قیامت میں کیسے حساب دوں گا, گناہوں کا بوجھ میری کمر پہ ہے, کیا اپنے لیے؟ کیا دعائیں کمائل مولا نے جو ہمیں سکھائی کہ تام عذاب ہے, ہاں عذاب کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے, کیا مولا اپنے لیے کہہ رہے؟ نعوذ باللہ, معصوم ابن معصوم آئے تطہیر کا سرٹیفکیٹ لیے ہوئے امام معصوم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ, لیکن پھر کس کے لیے یہ قبر؟ اچھا کیا متوکل کے لیے؟ متوکل آ کے دیکھے گا کہ امام کا طریقہ کیا ہے تو میں اس کو فالو کروں. کیا یہ امام نے یزید کے لیے قبر بنائی ہے اپنے کمرے میں کہ یزید دیکھے گا تو مجھے فالو کرے گا؟ نہ امام نے اپنے لیے قبر بنائی ہے نہ امام نے اپنے دشمنوں کے لیے بنائی ہے. پتا ہے کہ ہمارے دشمن تو ہمیں فالو ہی نہیں کر لیے. یہ بنائی ہے اپنے شیعوں کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے ماننے والوں کے لیے. اور میں سے کیا دیا, جب تک تمہیں قبر یاد رہے اور یہ یاد رہے کہ قبر میں حساب کتاب دینا, اس وقت تک تم اللہ کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کرو گے. قرآن کریم کے سورہ کہف میں, سورہ کہف پھر ایک جملہ دہرا دوں, یہ وہ سورہ جو اس وقت آقا حسین نے تلاوت کیا جب کٹا ہوا سر نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. کیونکہ 11 محرم کی مجلس میں عام طور پہ یہ پڑھا جاتا ہے واقعہ, تو وہاں تھوڑا سا اس کا ریزن بھی بتاؤں گا, لیکن فی الحال ابھی آ جائیے. اس میں ایک آیت آئی کہ قیامت کے دن آدمی کو بک آف ایکشنز دی جائے, نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا, لو پکڑو. اور قرآن کہہ رہا ما لہذا الکتاب, مومن گھبرا کے کہے گا ارے یہ کیسی کتاب ہے جس میں میرا لا یغادر کبیرۃ منہا ولا صغیرہ, میرے بڑے سے بڑے گناہ کا بھی ذکر ہے, چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی ذکر ہے. آپ بھول گئے ہوں گے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جب لاسٹ ویک ٹیوزڈے کا دن آیا تھا اور آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تھے تو آپ نے رائٹ فٹ باہر پہلے نکالا تھا کہ لیفٹ؟ جب آپ واش روم میں گئے تھے تو آپ کے پیروں کی حرکت کیا تھی؟ اب آپ ایک اندازہ لگائے کہ میری ہیبٹ ہے والا کی یاد ہے کہ نہیں؟ نہیں یاد. بک آف ایکشن کے اندر جس دن سے آپ بالغ ہوئے ہیں مرنے مرتے دم تک پیروں کا ایکشن بھی لکھا ہے کہ جب یہ مسجد میں جاتا ہے تو کون سا پیر آگے کرتا ہے, جب یہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کون سا پیر آگے کرتا ہے, جب یہ واش روم میں جاتا ہے تو کون سا پیر آگے کرتا ہے. ایک ایک ہمارا ایکشن لکھا جو ہم بھول گئے. لیکن سورہ کہف کہہ رہا ہے کہ مومن حیران ہو کر کہے گا ما لہذا الکتاب, ارے اتنی کمپلیٹ کتاب کیسے ہے؟ اگر آخرت یاد رہے اور یہ آیت یاد رہے تو یہ انسان کو گناہوں سے روکنے والی. مگر اب ہے آج کا موضوع. اب دیکھیے جتنا وقت بھی میرے پاس غم کے بیان سے پہلے ہو, مگر ایک بات یاد رکھیے, اور وہ یہ کہ اصل عقیدہ تو توحید کا. مومن کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہے, بس یہ عقیدہ کافی ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرے. لیکن ابھی ہمارا اتنا اسٹیٹس تو ہائی نہیں. ہاں مولا کا جو جملہ مشہور ہے کہ اگر سارے پردے بھی ہٹا لیے جائیں تو جو میرا یقین ہے اللہ میں, اس کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا, وہ مولا کا اسٹیٹس. ہمارے لیے پھر آخرت ایک چیز ہے. اب یہ جو آخرت ہم کو اگر یاد رہے تو اب قرآن کریم نے ایک وٹنس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ایک ریزن بتایا کہ دو وٹنس کیوں ہوں گے, عورتیں چار کیوں ہوں گی, وہ جو کچھ ہے ٹائم نہیں. اس کا خلاصہ یہ کہ اس میں کبھی اگر ایک کچھ بھول رہا ہے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے. اب اس کے لیے جو عقیدے ہیں نا کبھی بھول جاتے ہیں نا, ذہن سے نکل جاتے ہیں, کوئی سپورٹر, کوئی ہمارا پارٹنر, کوئی ہمارا مددگار ہونا چاہیے. اسی لیے اسلام اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے شادی کنسٹیٹیوشن. اسے اپنی زندگی گزارنے کا ذریعہ نہ سمجھے, یہ اللہ کی طرف سے اتنی اہم عبادت ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ جتنے نکاح آپ نے اٹینڈ کیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جتنے نکاح آپ نے کیے ہیں, آپ نے ایک ہی تو کیا ہوگا نا, لیکن جتنے اٹینڈ کیے اس کے اندر ایک حدیث ضرور پڑھی جاتی ہے نکاح سے پہلے. وہ کیا حدیث ہے؟ غور کیجئے, توجہ دیجئے, علماء اس دن یاد بھی دلاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ من تزوج فقط احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الاخر, جس نے نکاح کیا, شادی کی, تجویز کی, اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا, یہ آدھا دین بچ جاتا. اب وہ جتنا اس کو تقوی, فل یتق اللہ, وہی سورہ طلاق کی آیت من یتق اللہ, جتنا اسے تقوی کرنا ہے آدھے دین میں کرنا, شادی آدھے دین کو بچانے والا ذریعہ. وہ شیطان جو ہمارے ایک نیکی کے عمل کو قبول نہیں کرتا, شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو ہمیں روکتا ہے نیکی سے, اگر نہ روک پائے مومن کسی طرح اس کے ہاتھ سے سلپ کر گیا تو پھر وہ یہ کرتا ہے جو نامل ہم نے کیا ہے نا, جو عبادت اس کو ضائع کرتا ہے. پہلے تو کوشش کرے گا عمل نہ. میں چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں, شیطان پہلے کوشش کرے گا آپ نماز نہیں پڑھیں. اب اگر صحیح مومن ہے, صحیح مومن کسے کہتے ہیں؟ جو حسین کا عزادار بھی ہو, تو اسے کربلا یاد ہوگی. کربلا میں عاشور کی صبح نماز فجر سے, عاشور کی دوپہر اس نماز ظہر سے, کہ جو دو صحابی تیر برداشت کر رہے ہیں, اور عاشور کا اختتام عصر آقا حسین کے آخری سجدے سے, اور عاشور کی مغرب تمام بیویوں نے زمین کربلا پہ تیمم کر کے پہلا کام یہ کیا کہ مغرب عشاء کی نماز پڑھی. तो जिसे आशूर याद है वो तो कभी नमाज में कमी नहीं करेगी, लेकिन नमाज पढ़ ली मोमिन ने, अब शैतान बैठ जाएगा घर में कि भाई इसने तो नमाज पढ़ ली, नहीं वो इस नमाज को जाय करे, पढ़ तो ली है नमाज लेकिन ये नमाज जाय करो। अब मैं कह रहा हूं, छोटी मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि मैं ना तो मसले बयान करने का इरादा रखता था इस साल, पहले दिन से अर्ज कर रहा हूं आपको एक ऐसा आलिम मिला हुआ और ना ही आज मेरे पास टाइम, छोटा सा नमाज पढ़ ली मोमिन, खासतौर पर हमारी बच्चियां आजकल, लेकिन नमाज का प्रॉपर ड्रेस होता, अगर नमाज के अंदर जरा कलाई नजर आ रही है, जरा एंकल नजर आ रहे हैं, तो नमाज उसकी गलत हो रही है, पढ़ भी रही है बेचारे, मेहनत भी कर रही है, टाइम भी निकाल रही है, तहारत का भी इंतजाम कर रही है नमाज की वजह से, नमाज जाया भी कर रही है। अब ये वही कि शैतान इबादत से रोकेगा, अगर देखा कि नहीं ये निकल गया मेरे हाथ से तो इबादत जाय करो। अब इसमें जरूरत है कि कोई आपके साथ हो और वो जो है उसका नाम होता है लाइफ पार्टनर, बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी। तो इमाम ने कहा आधा दिन तुम्हारा बचता है शादी से, शैतान जो हमारे एक अमल पर राजी नहीं है वो इस पर कैसे राजी होगा कि हमने अपने आधा दिन बचा लिया, अब वह सारी कोशिश करेगा कि हमें शादी ब्याह के इंस्टीट्यूशन को हम तबाह करें। ये जो तलाकें हो रही, अगर जहन में ये कंसेप्ट हो जाए भाई आप रमजान में इतने लंबे लंबे रोजे रख के इतनी जहमत क्यों उठाते, अगर आप कहें कि जी वो डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि डाइट करो और मैं डाइट प्लान करूं इसलिए मैंने फाका किया तो रोजा तो नहीं हुआ ना, का अल्लाह के लिए, अगर अल्लाह के लिए रोजा रखा जा सकता है तो अल्लाह के लिए शोहर बीवी को बर्दाश्त करे और बीवी शोहर को बर्दाश्त करे। जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, इस वक्त टाइम भी टॉलरेंस खत्म हो गया, इतनी सी बात किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही, ये बहुत लंबा मौजू है, कहीं और जा रहा है, लेकिन जा सही डायरेक्शन में रहा, टाइम नहीं, क्योंकि इस वक्त तलाक हमारे यहाँ नमाजी फिर भी ज्यादा है लेकिन तलाक किस तरह बढ़ रही है। अब यहाँ पे मैं छोटी सी हदीस सुनाता हूँ, छोटी इन मानों में कि वर्डिंग उसमें बहुत कम है, सिर्फ चार, लेकिन इतना बड़ा मैसेज है, इतना बड़ा इसके अंदर फिलोसफी है इस्लाम। मौला से सवाल किया गया कि या अमीर अल मोमिनीन आप ये बताइए कि आपने शहजादी फातिमा को कैसा पाया, आपके एतबार से आपका क्या कॉमेंट, फातिमा के फजाइल कुरान बता रहा, फातिमा के फजाइल रसूल खुदा बता रहे, फातिमा के फजाइल उनकी औलाद पाक व पाकीज़ा औलाद इमाम बता रहे, फातिमा के फजाइल वो ज़ियारतें बता रही है या शहजादी के नाम से आ, तो इंतहा है फजाइल फातिमा की, लेकिन अब पूछा जा रहा है बाबे मदीनतुल इल्म से जिसका इल्म कंप्लीट है, आप बताइए। मौला ने क्या जवाब दिया, चार लफ्ज, सिर्फ चार वर्ड, निमल औनो लिल इबादत, फातिमा मेरे लिए बेहतरीन हेल्पर और मददगार थी, ऑन यानी मददगार, हेल्प करने वाला, लिल इबादा अल्लाह की इबादत के लिए। अली कह रहे हैं भाई जैसा मैंने कहा कि ये मासूमीन के जुमले अपने लिए नहीं होते, इमाम ने बता दिया कि शादी का इंस्टीट्यूशन उसकी बेस इस बात पर है कि जो तुम्हारा पार्टनर है वो अल्लाह की इबादत में तुम्हारा मददगार बने, बीवी शौहर को और शौहर बीवी, बहुत सारी इसमें बातें हैं, लेकिन ये जब ये शहजादी की सबसे बड़ी खासियत आ रही, तो हमें और आपको सोचना है और फिर वही ख्याल करते हुए जो कल लास्ट नाइट की मजलिस में मैंने कहा कि जहन में रखिएगा कयामत में इतनी सी नेकी की भी आपको जरूरत पड़ सकती है, अब उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, भागेगा आदमी बाप माँ औलाद को देखकर, इतनी सी नेकी की, और घर ऐसा हो कि शोहर बीवी को और बीवी शोहर को ये सारी नेकियां सिखाए, नहीं ये मसला नहीं, टॉलरेंस हो, अब बुरा शोहर जुल्म कर रहा है, हक अदा नहीं कर रहा, इस्लाम ने तरीका रखा है तलाक, तलाक इस्लाम ने ही रखी है, क्रिश्चियनिटी की तरह ये नहीं है कि टिल डेथ साथ रहना है, तलाक का कोई रास्ता ही नहीं, इस्लाम ने रखा, लेकिन हर बात में तलाक नहीं कहा, पहले अच्छा टॉलरेट करो, टॉलरेट कैसे करें, बाद लोगों की जबान इतनी खराब होती, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल मसले तो पेश नहीं आएंगे, मारना पीटना ये इंडिया पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका का मसला, लेकिन और ये जबान जो है ना, ये जवाब देना है, यही इतनी बुरी चीज होती, अब अगर बर्दाश्त करो ये सोच कर क्या तुम्हारा आखिरत का अकाउंट बढ़ता जा रहा, तुम जो खामोश रहे ना, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के, तो क्या हुआ आखिरत में जो तुम्हारा अकाउंट है ना, अब ये है कि हाउ टू बिकेम मिलियनर, तुम मिलियनर बनते चले जा रहे, बल्कि यहाँ एक बहुत अजीब जुमला मुझे याद आ रहा है, अब टाइम मेरे हाथ से निकल रहा है लेकिन वो जुमला अर्ज कर दो, जिस वक्त अब वो मेरा बचपना था, بہرحال ہر آدمی کا ایک بچپن ہوتا ہے, حتی امام معصوم کے واقعات میں بچپن میں کہ وہ لوگ شرعی کھیل کھیلا کرتے تھے, ہنسنا ایک دوسرے سے ریسلنگ کرتے تھے اور دوسرے مقابلے بچپنا. جب شروع میں داڑھی آتی ہے نا لڑکوں کے تو بعض لوگوں کی داڑھی جو ہے نا وہ اچھی نہیں آتی, تھوڑے سے بال ادھر دو بال ادھر, دیکھنے میں بری لگتی. کچھ لوگوں کی تو بڑی اچھی اور خوبصورت داڑھی آتی ہے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد داڑھی کو خوبصورت بنایا بھی جا سکتا ہے. اسی وقت اسی زمانے میں آیت اللہ خوی مرحوم کی مرجعیت شروع ہوئی تھی, یعنی آیت اللہ محسن حکیم کا انتقال ہوا تھا. بچپنا تھا میرا, بچپنے سے مطلب ہے کہ داڑھی آ گئی تھی, بس پہلی داڑھی جو ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ آ گئی تھی اور عجیب سی تھی. تو ایک خط لکھ دیا, اس زمانے میں تو لیٹر ہی جاتے تھے کہ بھائی میں داڑھی منڈوانا نہیں چاہتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیو, لیکن ایک مرتبہ شیو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بعد سنا ہے کہ داڑھی بالکل اچھی آتی, تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اچھا آپ مرضی عام طور پہ کیا کہتا ہے, یس یا نو؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ سوال کسی بچے کی طرف سے آئے جس کی اتنی نالج نہیں ہو, ایک عجیب جواب دیا. پہلے تو ان کی جو شرعی ذمہ داری ہے کا جائز نہیں, کہا بلکہ یہ والی داڑھی زیادہ اچھی ہے. یہ سمجھ کے کہ بچہ پوچھ رہا ہے نا, یہ بہت ہی زیادہ, ابھی 14-15 سال کا ہے, تو جواب میں نصیحت بھی کر رہے ہیں بغیر نصیحت کا لفظ لائے کہ نہیں حرام ہے داڑھی کا شیو کرنا, بلکہ یہ داڑھی زیادہ اچھی ہے کیونکہ اگر خوبصورت داڑھی آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کی نیت میں گڑبڑ ہو جائے, وہ اللہ کے لیے نہ رکھے داڑھی, وہ رکھ رہا ہو اپنی خوبصورتی کے لیے. جو داڑھی تم بتا رہے ہو یہ جو رکھو گے تو صرف اللہ کے لیے رکھو گے, جو آدمی کو بشکل و بصورت بنا رہی ہے داڑھی وہ تو آدمی صرف اللہ کے لیے رکھے گا نا, اور کس کے لیے رکھے گا؟ کہ اس کا ثواب زیادہ. اب جو جملہ میں کہنے والا ہوں یہ بڑا خطرناک ہے اور ٹائم نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں, اس لیے اس کو آپ میرے ورڈنگ پہ نہ جائیں. اس لیے شوہر کو اگر بری بیوی ملے تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ اگر اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے تو وہ اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا, اور بیوی کو اگر برا شوہر ملے تو وہ تو زیادہ اچھا ہے کہ اس کے ذریعے وہ آخرت کا بینک بیلنس بڑھا رہی. لیکن مقصد یہ کہ اسلام نے ہر چیز کی لمٹ رکھی, ہر آدمی کے برداشت کی بھی ایک طاقت ہوتی. اور کربلا میں علی اکبر کا واقعہ اسی میں آتا ہے, لیکن یہاں رک کر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. یہ جو ٹالرنس, اس کا ثواب اگر سمجھ میں آتا, اور خالی ثواب نہیں, اس ثواب کی ویلیو پتا چلے کہ قیامت کے دن یہ کتنا انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف ایک جملہ جو آدمی کی انسلٹ تھا, شوہر بیوی یا بیوی شوہر, وہ برداشت کر گیا, یہی قیامت میں اس کی برابر نیکیوں میں سے جنت کی طرف اس کو لے کے چلا جائے. صرف ایک جملے کا ٹالرنس اگر ذہن میں آخرت ہو, وہ نہ بھولیے. تبھی امام نے اپنے گھر میں قبر بنائی تھی اور شوہر اور بیوی کے حوالے سے. پھر قرآن نے بہت ڈیٹیل سے بات کی, یہ شادی کا انسٹیٹیوشن اتنا اہم ہے. مثلا قرآن کریم نے یہ بتایا کہ شوہر بیوی, ہسبینڈ اینڈ وائف, یہ نکاح کا انسٹیٹیوشن, اس کی چار کیٹیگریز ہو سکتی, اور چاروں کا قرآن نے ذکر کیا. یا تو دونوں بہت اچھے ہیں, جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ وہ تو اس میں پھر ہماری آپ کی نیت پتہ نہیں چلے کہ ہم اللہ کے لیے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں, یا وہ اتنی اچھی بیوی ہے کہ ہم اللہ کو بھی چھوڑ دیں تب بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. کیسے پتا چلے گا جب وہ بہت اچھی؟ کہا دونوں اچھے. کبھی قرآن نے کہا دوسری کیٹیگری ہے دونوں برے, یہ اس سے زیادہ برا ہے وہ اس سے زیادہ بری. کبھی شوہر اچھا ہو بیوی بری, کبھی شوہر برا ہو بیوی اچھی. اب آ جائیے, قرآن نے دونوں کو بتایا, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, دو ایسے ہیں, ایک کپل ایسا ہے شوہر بیوی, مرج البحرین, اللہ نے عصمت و طہارت کے ذریعے ان کو ملایا. بہت مشہور آیت ہے سورہ آل عمران, سورہ رحمان کی, اس لیے میں جلدی بات کر رہا ہوں. بہترین کائنات کا کپل ہے کہ شوہر کو دیکھے تو اس کی مثال نہیں علی, بیوی کو دیکھے تو اس کی مثال نہیں زہرہ, یہ ایک مثال. اب بالکل اس کے اپوزٹ سورہ لہب, تبت یدا ابی لہب وتب وامرأته حمالت الحطب, یہ ابو لہب ہے, شوہر اتنا برا کہ ہاتھ ٹوٹ جائے, قرآن کہہ رہا, اس طرح کا کرسنگ لگ رہا نا, یہ قرآن کہہ رہا. وامرأته, اور اس کی بیوی, حمالت الحطب, وہ جو پیغمبر کے راستے میں کوڑا کر کے کانٹے بچھاتی. ابو لہب بنی ہاشم کا تھا, پیغمبر کا چچا, اور اس کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی, معاویہ کی سگی پھوپھی جان. اب یہ دونوں کا کپل, پورا قرآن نے سورہ نازل کر دیا, تبت یدا ابی لہب وامرأته حمالت الحطب کہہ دی. وامرأته یعنی اس کی عورت, حمالت الحطب جو لکڑیاں اٹھاتی, فی جیدھا حبل من مسد. پھر قرآن نے کہا کہ جو میں نے دوسری مجلس میں اپنے لیے جملہ کہا, لعاب اپنے دام میں صیاد آ گیا تو وہ جو رسی سے لکڑیاں باندھتی تھی وہ اس کے گلے میں پھنس گئی۔ تیسری مثال، شوہر بہترین ہے بیوی بدترین۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح ولوط، سورہ تحریم کے لاسٹ پیج کی آیت، اللہ مثال پیش کرتا ہے کافروں کے لیے کہ نوح کی بیوی ہے وہ نبی ہے یہ بے دین، لوط کی بیوی ہے وہ نبی ہے اور یہ گمراہ، شوہر اچھا بیوی بر۔ اور اسی کی آخری آیت آ رہی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کر رہا ہے، شوہر بدترین ہے فرعون، بیوی جناب آسیہ جنت کی سرداروں میں سے ایک سردار۔ تو دونوں اچھے یہ بھی قرآن نے بتایا، دونوں برے یہ بھی قرآن نے بتایا، شوہر اچھا بیوی بری نوح اور لوط کی بیویاں بتائی، اور شوہر برا بیوی اچھی جناب آسیہ بتائی۔ اب یہاں پہ اسلام آگے بڑھ کے کہتا کہ بہت سارے پرابلم اس لیے شروع ہوتے ہیں کہ جو سلیکشن آف اسپاؤز ہے اس ٹائم پر آدمی توجہ نہیں دیتا، اور اس کے لیے پھر ہمارے سامنے معصومین کی مثال آتی ہے۔ بس اب میں زیادہ کچھ نہیں کہہ پا رہا ہوں، آپ کا میں نے بہت وقت لے لیا، لیکن میرے حساب سے آج میں زیادہ کوئی بات نہیں کر پایا، بس ایک ہی نقطے کو بار بار ہائی لائٹ کرتا رہا۔ اگر آپ کو وہ اجر و ثواب پتا چلے اور قیامت کے دن وہ کس طرح آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو کے آپ کو ملے گا، تو آدمی اس سے بھی بڑی قربانی دینے کو تیار، کس سے بڑی؟ بری بیوی کے ساتھ بھی گزارا کرے گا، بڑے شوہر کے ساتھ بھی گزارا کرے گی۔ اب آئیے، کائنات کے بہترین انسانوں میں سے ایک کی شادی کا وقت آیا، اور یہ وہ شادی ہے جو کربلا سے ایک طرح سے ریلیٹ بھی کرتی، شاید سب سے زیادہ یہ والی شادی۔ وہ کیا؟ آقا حسین، جنت کے جوانوں کے سردار، مولا زندہ ہیں، ان کی مادر گرامی آقا حسین کی دنیا سے جا چکی، شہر بانوں سے شادی ہوئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ چوتھے امام کی والدہ، چوتھے امام کی ولادت کے بعد فرسٹ ویک میں ہی انتقال کر گئی، تو چوتھے امام تو امام معصوم ہے، ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ماں کی۔ اب دوسری شادی کا وقت آیا، تو دوسری شادی کا انتخاب ہوا میمونہ سے۔ میمونہ، میمونہ کون ہے؟ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک کا نام ہے ابو سفیان۔ ابو سفیان کا بیٹا بہت مشہور ہے معاویہ۔ اب یہ اعمال عاشورہ میں، زیارت عاشورہ میں جائیں گے توجہ دیجیے، اور اس کی دو بیٹیاں بہت مشہور ہیں، ویسے تو اس کی اولادیں آٹھ نو تھی، لیکن ایک بیٹا دو بیٹیاں بہت مشہور ہیں۔ بیٹے کا نام ہے معاویہ، بیٹی کا نام ہے ام حبیبہ جو رسول خدا کی بیوی بنی، اور دوسری بیٹی کا نام ہے میمونہ۔ کہ جب شادی کا وقت آیا آقا حسین کی، تو مولا نے میمونہ کا انتخاب کیا۔ یہ میمونہ جو تھی، نہیں میمونہ جو تھی، ان کی شادی ہوئی تھی طائف کے بہت بڑے سردار، اتنا بڑا سردار کہ قریش رسول خدا کو تانا دیتے تھے کہ اگر اللہ کو نبی بنانا تھا تو عروہ ابن مسعود کو بناتا، وہ عرب کا سب سے بڑا، اس کے ساتھ شادی ہوئی میمونہ کی، جس کے نتیجے میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا لیلہ۔ اب یہ لیلہ وہ ہیں، ان کی ماں میمونہ، تو ان کی خالہ ہو گئی ام حبیبہ، یعنی رسول خدا ان کے خالو انکل، اور معاویہ ان کا مامو، ان کی ماں کا بھائی۔ تو وہ ان کی والدہ، ایک بہن ہے ام حبیبہ جو رسول خدا کی بیوی، رسول خالو بن، ایک بھائی معاویہ ہے، وہ معاویہ ان کا مامو بن، تو معاویہ کا بیٹا یزید ان کا فرسٹ کزن بنا مامو زاد، یزید ان کے مامو کا بیٹا ہوا، اور یہ یزید کی بھوبی کی بیٹی۔ میدان کربلا میں اسی لیے سب سے زیادہ پریشان ام لیلہ۔ اب یہ ام لیلہ کی شادی کا جب وقت آیا، اور ادھر مولا اپنے بیٹے حسین کے لیے لڑکی کا انتخاب کر رہے، چنانچہ ام لیلہ کا انتخاب کیا گیا، یہ شادی ہو گئی۔ شادی کے نتیجے میں ایک سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا گیا فاطمہ کبرہ۔ یہ چوتھے امام کی سگی بہن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مائیں الگ، اور اگلے سال دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا علی اکبر۔ علی اکبر اور فاطمہ کبرا دونوں کی مائیں بھی ایک۔ اب وہ میں حدیث جلدی سے پڑھ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ یہ میں نے کہا بیٹی کا نام فاطمہ کبرا رکھا گیا، بیٹے کا نام علی اکبر رکھا گیا، یہ کبرا اور اکبر تو بعد میں آئے، اس وقت تو نام خالی فاطمہ خالی علی۔ اب مولا کا جملہ ہے کہ میرے تو سو بیٹے ہو جائیں تو سب کا نام علی رکھوں، اور سو بیٹیاں ہو جائیں تو سب کا نام فاطمہ رکھوں، کہ ان دو ناموں سے اچھا نام کائنات میں ہے کون سا؟ لیکن فاطمہ کبرا، फातिमा कुबरा बड़ी बहन है, अली अकबर छोटे भाई है। ये इसलिए कह रहा हूं कि दोनों के बाप और मां एक है। अब अली अकबर पैदा हो गए, बाद उलमा कहते हैं कि आका हुसैन को अली अकबर की विलादत से जितनी खुशी हुई उससे ज्यादा खुशी जनाबे जैनब कुबरा को, और इतनी कि अली अकबर बेटे थे उम्मे लैला के, लेकिन ज्यादा टाइम उनका गुजरता था जनाबे जैनब के पास। जनाबे जैनब ने उम्मे लैला से ख्वाहिश जाहिर की थी कि मेरी अभी कोई औलाद नहीं, इसको मैं अपना बेटा समझ के पालना चाहती हूँ, बेटा बना के पालना चाहती हूँ, क्योंकि सगी फूफी तो एडॉप्शन में, एडॉप्शन तो नहीं कहा लेकिन इसमें महरम का मसला भी नहीं। अब अली अकबर सोते हैं तो जनाबे जैनब के साथ, गिजा का इंतजाम है तो जनाबे जैनब करती हैं, लिबास की तैयारियां हैं तो जनाबे जैनब करती हैं, जो तालीम दी जाती है शुरू में बच्चों को औरतें ही तालीम देती हैं वो जनाबे जैनब, और अली अकबर जवान हुए। जनाबे कासिम जब जवान हुए थे तो शादी की उम्र थी नहीं 13 साल, अली अकबर जब जवान हुए 18 साल तो शादी की उम्र थी। चुनाचे अक्सर औरतें आके, जैसे औरतों की आपस की बातें होती है ना, शहजादी जैनब आप अपने बेटे का निकाह कब करेंगे, कब बस 1-8 साल में शादी करूंगी और तुम सबको इस शादी में शरीक होना, मदीने की एक एक औरत से वादा लिया। और इसमें आ गया 28 रजब और आका हुसैन को मदीने से करबला पहुंचना पड़ा। हुसैन करबला पहुंच गए। बहुत शॉर्ट कर रहा हूं वरना तो मैं जनाब अली अकबर के मसाइल बहुत तफसील से पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे यकीन भी है और मेरे पास कुछ ऐसे वाकयात भी उलमा के कि जहां जनाब अली अकबर के मसाए पढ़े जाते हैं वहां खवातीन में शहजादी फातिमा जरूर आती हैं अपने पोते के मसाए सुनने के। करबला में आशूर का दिन आ गया, हुसैन ने आशूर का स्टार्ट भी जनाब अली अकबर से किया, बेटा अकबर अजान तुम दोगे, अजान से ही दिन शुरू होता है ना, आशूर का दिन शुरू हुआ अली अकबर की अजान से। और उसके बाद जब जिहाद शुरू हुआ तो वही अली अकबर तो जवान बेटा है ना, बाप के ऊपर दुश्मनों को देख रहा, बार बार कहता बाबा मैं जाऊं, कहा नहीं। अच्छा इस जुमले में भी एक मसला है, आज मसाइब में टाइम नहीं है कि मैं समझाऊं कि हुसैन अपनी औलाद को रोक रहे, असहाब को भेज रहे, एक एक करके सारे सहाबी गए। अब्बास जब आते थे तो हुसैन कहते थे तुम मेरे लश्कर के आलमदार, और अली अकबर जब आते थे तो कहते थे कि नहीं पहले मेरे सहाबियों को जाने। और बहुत अहम ये जुमला, जो मैंने बीच में एक जुमला कहा था कि हर आदमी का टॉलरेंस लेवल अलग होता है, इसका इससे ताल्लुक है, लेकिन कल या परसों बताऊंगा, आज वक्त नहीं। यहां तक कि तमाम असहाबे इमाम शहीद हो गए, अब बनी हाशिम की बारी है। और जैसे ही बनी हाशिम की बारी आई, हुसैन ने कहा अकबर बेटा सबसे पहले तुम्हें जाना, हुसैन पहला लाशा अपने लाल का उठाएगा, फिर बहन की औलाद, फिर भाई की औलाद, फिर दूसरों की बारी आई। वक्त इम्तिहान ये नहीं होगा कि बहन की औलाद को भेज दे, भाई की औलाद को भेज दे, अपने बेटे को बचा के रखे, पहले तुम्हें जाना। बाद उलमा ने कहा कि नहीं, अली अकबर तो सबसे आखिरी शहीद है। अब आप हजरात तो करबला जाते हैं, बहुत जाते हैं, बार बार जाते हैं, आज भी जनाब अली अकबर की जो जियारत आका हुसैन के पाई की पड़ी जाती है, जहाँ अकबर दफन है, उसका एक जुमला है, अस्सलाम वालेकुम या अव्वला कतील मिन नस्ल खैर सलील, नस्ल रिसालत के पहले शहीद आपको हमारा सलाम। ये लफ्ज हम कहते हैं कि नस्ल रिसालत के पहले शहीद, सबसे पहले शहीद अकबर इसलिए थे कि हुसैन ने कहा अकबर तुम्हें जाना। अकबर ने कहा बाबा मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, अब बार बार आपसे दरखास्त कर रहा था, ये तो कोई मसला ही नहीं। अकबर घोड़े पे सवार होकर चलने लगे, हुसैन ने कहा नहीं अकबर रुक जाओ, तुम इस तरह नहीं जा सकते, पहले जाओ खेमे में, तमाम बीवियों से मिलकर आखिरी सलाम करो, फिर जाओ। अब्बास से सिर्फ इतना कहा था कि जाके जैनब से इजाजत लो, अकबर से इतना नहीं कहा, सारी बीवी बहनों से, माओ से, फुपियों से, सबसे मिलो और इजाजत लो। अब अकबर बाप का हुक्म आ गया, खेमेगाह में दाखिल हुआ। पहला दिल में पहला ख्याल यह है कि माँ को जाके कैसे बताऊंगा कि अम्मा अब अपने 18 साल के जवान का लाशा देखने को तैयार हो। अकबर तो वो है ना, वो महलका, वो चांद जैसा चेहरा, वो शबीह रसूल, के बाद वाकया करबला जब ये काफिला ईसाइयों की एक गांव से गुजरा तो ईसाई औरतों ने अकबर का कटा सर नोके नैजा पे देखा, اور ایک عورت کی زبان پہ آگے اللہ کرے اس کی ماں مر چکی ہے. ام لیلہ نے چونک کے سر اٹھایا, کہا کہ اس کی ماں نے تجھے کیا نقصان پہنچایا ہے جو اس کی موت کی دعا کر رہی ہے. وہ عیسائی عورت تڑپ کے کہتی, ارے ہم غیر ہیں, ہم سے اس جوان کا اتنا چاند جیسا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا. ارے ماں زندہ ہوگی تو کس دل سے اس نے اپنے لال کا لاشا دیکھا ہوگا. تو اب اکبر سوچتے چلے کہ سب سے پہلے تو ماں کے پاس جانا, ماں سے کیسے اجازت لوں, ماں کو کیسے بتاؤں. اجازت کا مطلب ہے یہ بتاؤں کہ اماں اب آپ کا 18 سال کا جوان مرنے جا رہا. خیمے میں داخل ہوئے, ام لیلہ کے خیمے میں تو ایک عجیب منظر دیکھا. ام لیلہ مصلی یا جائے نماز بچھا کے, سجادہ بچھا کے بیٹھی. گھبرا کے کہا, مائی تو کسی نماز کا وقت نہیں ہے, ظہرین کی نماز ہو چکی ہے, مغربین میں بہت ٹائم باقی, یہ کون سی نماز. ام لیلہ نے کہا کہ اکبر تجھے پتا ہے میرا اس ظالم سے رشتہ. یہ تفصیل میں نے اس جملے کے لیے بتائی, اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میدان میں تیرے قدم پیچھے ہٹے تو دنیا کہے گی کہ دیکھا یہ ام لیلہ کے خون کا اثر ہے کہ اکبر پیچھے ہٹ گیا. میں نے اللہ سے منت مانی ہے کہ میرے بیٹے کا لاشا آئے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ. یہ ہے کربلا. ہماری عورت ایک پراپر حجاب پہننے کو تیار نہیں, وہاں ماں منت مان کے بیٹھی ہے اکبر کا لاشا آئے تو 2 رکعت نماز پڑھوں گے, یہ نظر کی ہوئی. اکبر نے کہا, اماں آپ نے تو میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا, میں تو سوچتے ہوئے آیا تھا آپ سے کیسے اجازت لوں. لیلہ نے کہا, بیٹا جلدی سے جا, مجھے اپنی منت کو پورا کرنا ہے. اب اکبر باہر آئے, اور آپ نے سنا ہے کہ اکبر کا باہر آنا قیامت کا, ہر بی بی اکبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے. نہیں ابھی نہیں, ابھی اکبر زینب کے خیمے میں گئے. اب وہاں بھی یہی مسئلہ, پھوپھی اماں کو کیسے بتاؤں, پھوپھی اماں آپ کا اکبر مرنے جا رہا کیسے بتا. عبد الرزاق المقرم ایران کے بہت بڑے, عراق کے بہت بڑے خطیب ہیں, ان کی کتاب ہے مقتل حسین, اس میں یہ روایت. اکبر گئے, دیکھا میری پھوپھی زینب زمین پہ بیٹھی. اکبر نے جا کے پھوپھی کی گود میں سر رکھ دیا, پالا ہے زینب نے گودی میں پالا. جیسے ہی اکبر نے سر رکھا تو جیسا ماؤں کا طریقہ, زینب نے اپنے بالوں سے, اپنی انگلیوں سے اکبر کے بالوں میں ذرا کنگھی کرنا شروع کر دی. کہا, اکبر بیٹا یہ تو جہاد کا وقت ہے, یہاں کیوں آیا. اکبر نے کہا, پھوپھی اماں آج ایک مسئلہ مجھے پریشان کر رہا, اس کا جواب لینے آیا. زینب حیران ہو گئے, بیٹا یہ کوئی مسئلے کا وقت ہے, جا کے میدان میں بابا کی مدد کر. کہا, نہیں ایک بہت اہم مسئلہ. تو کہا کہ تیرا باپ امام وقت ہے, جا کے اپنے باپ سے پوچھ لے. کہا, نہیں پھوپھی اماں آپ کو پتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا جو پوچھا تو وہ آپ سے ہی تو پوچھا. زینب نے کہا, اچھا جلدی بتا تیرا مسئلہ کیا. کہا, میرا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بتا دیجیے, آپ کا رتبہ زیادہ بڑا ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ بڑا. ماں کا نام سننا تھا, زینب برداشت نہ کر سکی. ایک مرتبہ اکبر کے سر کو گود سے ہٹایا, کھڑی ہو گئی. اکبر بیٹا اتنا سمجھدار ہو کے کیسا سوال کر رہا. ارے کہاں فاطمہ زہرا, کہاں میں تو ان کی ایک کنیز کے برابر ہوں. اکبر نے کہا, تو پھوپھی اما اگر ایسی بات ہے نا تو آج فاطمہ کے بیٹے پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیجیے. تڑپ کے زینب نے کہا, اکبر کسی اور طرح سے مجھے اطلاع ملتی کہ میرا اکبر مارا جا رہا تو پتہ نہیں دل پہ کیا قیامت گزرتی, مگر تو نے ایسی بات کہہ دی, جا اکبر بیٹا میں نے تجھے خدا حافظ کہا. فاطمہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کیا اور اکبر باہر آ گئے. دیکھیں پہلا یہ عجیب جملہ ہے کہ لشکر یزید کہتا ہے بہت دیر ہو گئی اکبر خیموں سے باہر نہیں آ رہے, ورنہ تو ہر شہید جاتا ہے, آ جاتا ہے, اجازت لیتا ہے آ جاتا. ہوتا کیا, جب اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں کوئی پھوپھی آ کے لپٹ جاتی ہے, اکبر بیٹا ذرا ایک بار تو اور اپنے چہرے کی زیارت کرا دوں. کوئی بہن آ کے گلے لگ جاتی ہے, اکبر بھیا ایک مرتبہ اور میں تمہاری زیارت کروں. یہاں تک کہ حسین نے دیکھا, حمید ابن مسلم کا جملہ ہے نا, خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا, اٹھتا تھا گرتا تھا, کوئی نہ کوئی بیوی آ کے روکتی ہے, حسین آ گئے. کہا, بیویوں اکبر کا راستہ مت روکو, بہت دیر ہو رہی ہے, اکبر کو جانے دو. اب اکبر باہر آئے, باہر آنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو. دیکھیے حسین کا طریقہ دیکھیے, کوئی اور شہید حسین نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. ادھر اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے, صرف اکبر واحد شہید ہے کہ جیسے ہی ایک مرتبہ اکبر چلے, حسین نے ایک مرتبہ عمر سعد کو مخاطب کیا, کہا اے عمر سعد اقتا نسلہ کہ اللہ تیری نسل کو کاٹ دے جس طرح میرا اکبر اس وقت میدان میں جا رہا ہے. تیسری بات سنی, اور کسی شہید کے لیے جملہ نہیں ملے گا. اور پھر آسمان کو دیکھا, کہا خداوند میں اپنا وہ بیٹا قربان کر رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہے. چوتھا جملہ سنی, یہ اکبر ہے. جوان شاید اتنا نہ سمجھے, لیکن جن باپ اور ماں کے 18 سال کے بیٹے ہیں ان کو پتا چلے گا کہ کیا قیامت گزر رہی ہے, باپ کے دل پر بھی اور ماں کے دل پر بھی. گھوڑے پہ سوار اکبر چلے. اب جو چلے تو اکبر کو لگا میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا. اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, میرا بوڑھا بابا, میرا 57 سال کا بوڑھا بابا میری سواری کے پیچھے آ رہا, پیدل آ رہا. اور اس طرح آ رہا کہ جیسے جیسے گھوڑے کی اسپیڈ بڑھ رہی ہے حسین پیدل ہیں, حسین بھی اپنی رفتار بڑھا رہے. گھبرا کے جوان بیٹے نے گھوڑا روکا, گھوڑے سے اترے, ہاتھ جوڑے, بابا اگر آپ اس طرح چلے تو میں تو مقتل میں نہیں جا سکتا ہوں. پانچواں جملہ, عجیب جملہ, حسین نے کہا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے, تجھے نہیں پتا اس وقت بوڑھے باپ کے دل میں کیا قیامت گزر رہی ہے. یہ صابر حسین کا جملہ کربلا میں آپ کو اکبر کے لیے نظر آئے گا. اکبر نے کہا لیکن بابا میں کیسے برداشت کروں کہ آپ میری سواری کے پیچھے پیدل آئیں. حسین نے کہا اچھا جا اکبر, میں نے تجھے خدا حافظ کہا. اور حسین اس ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے جو تلہ زینبیہ کہلاتا. اکبر میں یہاں بیٹھا ہوں. اب ایک عجیب منظر بنا. بس میں زیادہ لمبی اب بات نہیں کر سکتا. اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے, حسین ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے, زینب خیمے کا پردہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی, ام لیلہ اس مسلح کے اوپر نماز کی حالت میں کھڑی ہو گئی. اب اکبر دشمن کی فوج کو دیکھ رہے, حسین اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے, زینب حسین کے چہرے کو دیکھ رہی, لیلہ زینب کے چہرے کو دیکھ رہی. شیر خدا کے پوتے کا جہاد واپس بھی آئے, پھر گئے, پھر آئے, سب تفصیلات چھوڑ دیجئے. تھوڑی دیر گزری, اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے, حسین ٹیلے سے زمین کربلا پہ گرے, زینب خیمے کے پردے پہ غش کھا کے گری, لیلہ شکر کے سجدے میں گری. شکرن للہ, شکرن للہ, پروردگار میری کمائی کام آئی. اور اکبر ٹیلے سے, حسین ٹیلے سے گرے, گر کے سملے, سمل کے کھڑے ہوئے, آواز دی. دیکھیے ایک اور عجیب بات, آواز دی, ادعون یا بنیا, ادعون یا بنیا, بیٹا مجھے آواز دے, تیرے بابا کو نظر نہیں آ رہا, آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. یہ جوان بیٹا ہے نا, بوڑھے باپ کی آنکھوں کی روشنی کچھ دیر کے لیے چلی گئی ہے. بیٹا مجھے آواز دے تاکہ میں تیرے قریب آؤں. آج بھی آپ کربلا میں مقام علی اکبر پہ جاتے ہیں, اکبر وہاں زمین کربلا پہ گرا, آواز دی, الیہ الیہ, بابا ادھر آئیے, ادھر آئیے. حسین آواز سن کے چل رہے, اکبر کے قریب پہنچے. خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے. اکبر تو بعد میں نظر آیا, جوان کے سینے سے نکلنے والے خون سے کربلا کی زمین سرخ ہے. حسین کی نگاہ پڑی اکبر کے قریب, دیکھا اکبر نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے. حسین نے کہا اکبر بیٹا میں تجھے خیموں میں لے جانا چاہتا ہوں. اور یہ کہے کہ میرا مظلوم آقا جھکا, ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا, ایک ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے رکھا, اٹھانا چاہا, لیکن اللہ 57 سال کا یہ ضعیف باپ, اکبر اٹھایا نہ گیا. حسین نے دوبارہ کوشش کی, بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جسم اٹھایا نہ گیا. جب تیسری بار بھی حسین کامیاب نہ ہوئے تو ایک جملہ کہا, بس اب میری آپ کی زحمتیں تمام, کہ اکبر بیٹا تم بھی تو باپ کی مدد کرو. اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کر سکتا ہوں, کہ اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو, اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈالو تو میں تمہیں آسانی سے اٹھاؤں گا. باپ کا حکم آ گیا, اکبر نے سینے سے ایک ہاتھ ہٹایا, حسین کی گردن میں ڈالا. حسین نے کہا لیکن اکبر بیٹا دوسرا ہاتھ بھی تو میری گردن میں ڈالو. اکبر نے کہا بابا یہ دوسرے ہاتھ میں سینے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں, بھائی اتنا سننا تھا. ایک بار میرا مظلوم آقا دو قدم پیچھے ہٹا. اکبر بیٹا یہ کیا کہہ دیا, کیا تمہیں پتا نہیں تمہارا باپ کتنا صابر ہے, یہ دوسرا ہاتھ بھی سینے سے ہٹاؤ, باپ دیکھنا چاہتا ہے. حکم آ گیا, اکبر نے دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹایا, जवान के सीने में बर्छी का टूटा हुआ फल नजर आ रहा। हुसैन ने कहा, अकबर बेटा बस इतनी सी बात थी? ये कह के मेरा मौला इस तरह से अकबर के सीने के करीब बैठा जैसे आप नमाज के तशहुद में बैठते हैं, और एक बार बर्छी के ऊपर हाथ रखा। मेरा दिल चाहता है मैं पुकार के कहूं, या रसूलुल्लाह जरा जल्दी से करबला आइए, लेकिन अकेले नहीं आइएगा, इब्राहिम खलील खुदा को लेके आइएगा। आ इब्राहिम जरा आके देखें, ये करबला का इस्माइल है, लेकिन बाप के हाथ कांप नहीं रहे हैं, बाप की आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है। ये कह के एक बार हुसैन ने बर्छी के फल पे हाथ डाला। अब मेरा दिल कहता है एक जुमला जरूर कहा होगा, बाबा या अली मदद, हर एक की मदद को आते अपने हुसैन की मदद को आ। जवान के सीने से बर्छी निकालना, बस इधर हुसैन ने बर्छी हिलाई, बर्छी कलेजे में थी, अकबर का कलेजा हिला। कलेजे का हिलना है अकबर का सारा जिस्म हिला, अकबर के जिस्म का हिलना है जमीने करबला हिली, जमीने करबला का हिलना है पर्दे हिले। ज़ैनब की आवाज आई, भैया मेरी मदद की जरूरत है तो बहन आए। हुसैन ने अकबर को छोड़ दिया, ज़ैनब खेमे से बाहर ना आना, तेरे पर्दे पर मेरा अकबर कुर्बान। तो मौला जरा शामे गरीब आइए, चादर छिनी खेमे जले, यही ज़ैनब मफ्तल में किस तरह आ रही। वाह अकबर वाह।